أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: أينما تكون يدرككم الموت. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. آمین یا رب العالمین. اس زمین اور اس کائنات میں سب سے اٹل حقیقت کسی فرد کی موت ہے. اس زمین پر اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے شاید آج بھی مل جائیں، لیکن کوئی ایک شخص ایسا آپ کو زمین پر نہیں ملے گا جو موت کو ماننے سے انکار کرتا ہو. یہ وہ گھوٹ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، اور اس سے فرار اور بچاؤ ممکن نہیں ہے. تھوڑا آگے آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو دقت نہ رہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. باقی جو ساتھی انتظام پر مامور ہیں، سائٹس کی جگہوں پر اگر لوگوں کو ہیں تو سائٹس میں جگہیں خالی ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اگر نیکی اور تقوی کے ذریعے بچنا ممکن ہوتا تو انبیاء اور رسول دنیا سے تشریف نہ لے جاتے. دولت کے انبار سے بھی بچنا ممکن نہیں ورنہ قارون کو موت نہ آتی. اقتدار اور کرسی کے ذریعے بھی بچنا ممکن نہیں ورنہ فرعون غرق نہ کیا جاتا. میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعے بھی بچنا ممکن نہیں ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کو، سائنسدانوں کو موت نہ آتی. بہرحال یہ وہ گولی ہے جو ہر ایک کو نگلنی ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ حقیقت تین مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکون یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، بچنا ممکن نہیں. سورہ اعراف میں کہا گیا، امتوں کے ذمن میں بھی کہا گیا آیت نمبر 34 میں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے وہ ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے وہ ہو سکتے ہیں. سورہ منافقون کی آخری آیت میں فرمایا، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی نفس کے معاملے کو جبکہ اس کی اجل آ جائے، اس کا وقت متعین آ جائے تو مؤخر نہیں فرماتا. سورہ رحمان میں فرمایا آیت نمبر 26 و 27 میں، کہ کل من علیہا فان، اس زمین پہ جو کوئی بھی ہے بہرحال اس کو فنا ہو جانا ہے. ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ذات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کریم کی ہے جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے. بہرحال یہ اٹل حقیقت جس سے بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور کل رات ہمارے استاد محترم بھی اس سے گزرے. یقیناً ایک بہت بڑا صدمے کا معاملہ، ایک بہت بڑی تکلیف اور پریشانی کا معاملہ جس سے ہمارے احباب، ہمارے رفقا، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس وقت گزر رہے ہیں. اور کیوں نہ وہ صدمے کا معاملہ ہو کہ ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کے لیے وہ ایک روحانی والد اور ایک محسن اور ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. والدین کا ہم پر بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ والدین انسان کو عرش سے فرش پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن انسان کا استاد، اس کا معلم، اس کو فرش سے عرش پر لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح والدین انسان کے جسم کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اس کا استاد، اس کا معلم، اس کی روح کی پرورش کرتا ہے. والدین اکثر و بیشتر دنیا کی عارضی مادی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ اور باعث ہوتے ہیں، لیکن ایک استاد اور ایک معلم ایک فرد کی روحانی، اخروی، ہمیشہ کی پائیدار ضروریات تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کیوں نہ اس محسن کے حوالے سے ہمارے اندر بھی جذبات ہوں جس کے اظہار کے لیے آج اس نشست کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا. پھر وہ ہمارے استاد محترم کہ جن کے ذریعے دنیا کی عظیم ترین دولت ہمیں حاصل ہوئی، اس پر بعد میں آؤں گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، بڑے کئی پیارے اقوال ہیں، آئیے پہلے اس کو سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ دولت اور علم ان میں سے کون سی شے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، دولت اور علم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علم، کیونکہ دولت قارون اور فرعون کو ملتی ہے، علم پیغمبروں کو ملتا ہے. انسان کو دولت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے جبکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. صاحب دولت کے دشمن بہت ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں. دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دولت مند بخیل یعنی کنجوس ہوتا ہے، صاحب علم سخی ہوتا ہے. دولت کو چور چرا سکتا ہے، علم کو کوئی چرا نہیں سکتا. دولت غرور سکھاتی ہے جبکہ علم حلم اور بردباری سکھاتا ہے. دولت کی حد ہوتی ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی. کیونکہ جس شخصیت کے حوالے سے ہم بیٹھے ہوئے آج بات کر رہے ہیں، اس نے وہ دولت عظیم ہمیں حاصل کرنے کا گھر سکھایا اور اس کا ذریعہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے بنایا، جس کے متعلق قرآن نے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. آپ کی یہ موجودگی، اس مسجد کا نام جامع القرآن ہونا، اس کے تحت ادارے کا نام قرآن اکیڈمی ہونا، یہ اس بات کے غماز ہیں کہ اللہ نے محترم استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ذریعے ہم جیسے کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو قرآن کے ذریعے منور کیا. اور مجھ جیسے مدرسین ان میں سے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی عالم کے متعلق بتایا مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں، اور کسی بڑے عالم دین کے متعلق بتایا ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں. کہا کہ ان کی ایک تقریر سن کر یہ عالم دین 10 تقریریں بنا لیتے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں، میں اپنا ذاتی تاثر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بحرین کا ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر تھا فرائض دینی کے جامع تصور کے حوالے سے، اور اس میں 2 منٹ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کلمہ شہادت کے موضوع پر. کسی کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پورے ہمارے دین فرائض موجود ہیں. الہ معبود اللہ، اس کی عبادت کرو. رسول کس لیے آئے؟ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے. اور عبادت مکمل اس وقت ہوگی جب اللہ کا دین قائم ہو، اور رسولوں کا مشن بھی یہ رہا کہ عدل کا نظام قائم ہو، یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو. اس 2 منٹ کی گفتگو سے ہم جیسے کئی مدرسین ایک ایک گھنٹے کی 2-2 گھنٹے کی تقریریں بنا لیا کرتے تھے. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ذات کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے. تو کیوں نہ ایسی شخصیت کے انتقال پر ہمیں صدمہ ہو، اور یہ صدمہ ہونا فطری عمل ہے، لیکن اس عمل کے متعلق بھی قرآن کی رہنمائی، حدیث مبارکہ کی رہنمائی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. مثال کے طور پر قرآن نے کہا سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، یهدی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوگا. اسی طرح قرآن نے کہا سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23 میں، یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی نہ زمین میں مگر یہ کہ وہ کتاب میں سے طے ہے، اس سے پہلے کہ اس بات کو ہم پیدا کریں، یہ سب طے ہے، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے متعین. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، لیکن تمہیں کیوں بتا دیا گیا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تم سے جاتا رہے چلا جائے اس پر تم افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ جو تمہیں عطا فرمائے اس پر تم اترانے کی کوشش نہ کرو. اللہ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں کہ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، شک تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. ہاں شاید وہ خیر ہمیں سمجھ نہ آتا ہو، وہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، وہ مصلحت ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن خیر ہے اس کے فیصلے میں. اللہ نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرو. یہی مومن کی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اس کو ملتی ہے وہ اللہ کا فضل اور انعام سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اجر کا مستحق بنتا ہے، خیر ہی خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، خیر ہی خیر ہے. مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے، نعمت پر شکر کا معاملہ اور آزمائش اور مصیبت پر صبر کا معاملہ. کیا الفاظ ہماری زبانوں پر ہوں. اللہ کے نبی نے وہ بھی سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. یہ بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں. آنکھ آنسو بہاتی ہے، یہ مسنون عمل ہے. دل مغموم ہے، لیکن زبان پر وہی ہوگا جو اللہ کو پسند ہو. اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی رضا پہ راضی رہنا. اور بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے. یہ وہ توازن آپ کی زندگی میں کہ آنکھ نے آنسو بھی بہائے، دل کی غمگینی کا بھی اظہار کیا، بیٹے کی محبت اور شفقت کا اظہار بھی کر دیا، لیکن رب کی رضا پر راضی رہنے کا فیصلہ کہ زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے. پھر ایک دوسرے کو تسلی کیسے دیں، جیسے کہ غم میں شریک کیسے ہوں، چاہے وہ لواحقین ہوں یا احباب ہوں، کیسے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعزیتی مکتوب خط لکھا انہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے. تو اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا مہربان ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، تم پر سلامتی ہو. میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. حمد و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے، اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے. اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال اور ہماری اولاد سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے ہیں جو اس نے ہمارے سپرد کیے ہیں اور امانت ہے ہمارے پاس، جن سے ہمیں ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے اور مقررہ وقت پر ان کو اللہ تعالی واپس لے لیتا ہے. پھر ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر ادا کریں، اور جب وہ آزمائش فرمائے یعنی واپس لے لیں تو صبر کا مظاہرہ کریں. وہاں بیٹے کی بات تھی، آج ہمارے استاد کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، تمہارا بیٹا بھی اللہ ہی کی ان خوشگوار نعمتوں، سپرد کردہ عاریتوں میں سے ایک عطیہ تھا. اللہ تعالی نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچا دیا، اور اب اجر عظیم، رحمت و مغفرت اور ہدایت کا عوض دے کر لے لیا ہے، بشرطے کہ تم صبر کرو. اس نے تو لے لیا، لیکن تم صبر کرو تو اللہ کا وعدہ ہے اجر عظیم کا، تم صبر کرو تو اللہ کا وعدہ ہے رحمت و مغفرت کا، اور تم صبر کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہدایت عطا کیے جانے کا. لہذا تم صبر کرتے رہو، دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ تمہیں پھر کہیں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے. اور یاد رکھو، رونا دھونا کچھ لوٹا کر نہیں لاتا اور نہ ہی غم کو دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی تعزیت بھی کرنی، تسلی بھی دینی ہے، غم میں شرکت بھی کرنی ہے، تو یہ انداز اختیار کیا جائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سکھایا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. دولت بھی وبال جان، صحت بھی وبال جان، اقتدار بھی وبال جان، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب وبال جان ہے اگر ہدایت کی نعمت بندے کے پاس نہ ہو. اللہ تعالی نے ہمارے استاد محترم کو ہمارے اور آپ کے لیے اس ہدایت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا، تو ہم پر لازم ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں. اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک، ان کے لیے کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا. خود اہل ایمان کے لیے دعا کی تلقین قرآن نے کی، سورہ الحشر آیت نمبر 10 میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت پر دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. ایک شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چٹان ہاتھ آ جائے، ساحل تک پہنچ جائے تو اس کی جاں بخشی ہو جاتی ہے. اسی طرح مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہے. اب اس مر جانے والے کے لیے سب سے بڑا سہارا, سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ جو اس کے پیچھے اعزہ اقارب ہیں, اس کے دوست احباب ہیں, اس کے لواحقین متعلقین ہیں, وہ جب کثرت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو بھی اس کا فائدہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو کثرت سے آج بھی کل بھی اور جب تک ہماری زندگی ہے اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ کہ ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں, جب ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین باتوں کی. ایک ایسا عمل جس سے مستقل لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے, جس کو عام طور پر ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں, اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. نمبر دو, وہ علم جس سے دوسرے نفع اٹھائیں, مرنے کے بعد بھی اس علم فراہم کرنے والے کو اس کا اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور نمبر تین, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہو, استاد محترم ہو یا ہمارے اور محسنین ہو دینی اعتبار سے, ان سب کے لیے ان تینوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر چاہے قرآن اکیڈمی یا انجمن خدام القرآن ہے یا یہ تنظیم اسلامی, یہ وہ پودے ہیں جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے برسوں پہلے لگائے. اب اگر آج ان پودوں کو ہم آبیاری دیتے ہیں, ان کو اور مضبوط بناتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا اجر ان کے کھاتے میں بھی جائے گا کہ مستقل لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے اس سے. نمبر دو, علم قرآن کی بنیاد پر, سنت کی بنیاد پر, وہ دین کا جامع تصور, وہ دین کا انقلابی تصور, وہ قرآن کی صحیح تر دعوت, وہ اسلام کے صحیح تر تصورات, یہ سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس دور میں ہم پر آشکارا کیا. اب ہم اس کم خزانے کے سانپ کی طرح نہ بیٹھ جائیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. یہ بھی ان کے شکریہ کا ایک طریقہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جب تک یہ عام عمل آگے پہنچے گا, جب یہ علم آگے پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. رہی نیک اولاد کی بات, تو بات پہلے ہی آ چکی, ایک ہمارے وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا, اور ایک ہمارے یہ اور اس طرح کے اساتذہ ہیں جنہوں نے روحانی طور پر ہماری پرورش کی. ہم خود نیک عمل کریں انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے علم میں اضافے, ہماری ترقی روحانی سطح پر اور ہماری تربیت کی درستگی, اس میں ہمارے استاد محترم کا بہت بڑا حق ہے. اب اگر ہم خود نیک عمل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم روحانی اعتبار سے ان کی اولاد قرار پاتے ہیں. تو یہ تین باتیں جو حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے, صدقہ جاریہ کا عمل, وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, اور وہ نیک اولاد جو دعا کرتی رہے, امید ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ استاد محترم کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. تیسری بات جو کہ میری آخری بات ہے, اس سے اگلی بات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ اصل بات ان کے کام کو, ان کے مشن کو, جس کام میں ان کی زندگی, ان کا تن من دھن لگ گیا, مرتے دم تک لگے رہے, اس کام اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جتنا آگے بڑھے گا وہ شکریہ والا پہلو بھی ادا ہوتا رہے گا انشاءاللہ, اور ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اب اسی مزید آگے بڑھانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم اعجاز عطی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی گزارشات وہ آپ کے سامنے پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمين يا رب العالمين. مزز حضرات اور محترم خواتین, میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے. افائم ماتا, کیا اگر وہ فوت ہو جائیں, او قتلا, یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. ومن ینقلب علی عاقبیہ, جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا, فلن یضر اللہ شیئا, تو وہ اللہ کا تو ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. وسیجزی اللہ الشاکرین, اللہ تعالی شکر ادا کرنے والوں کو جزا عطا کرتا ہے. سورہ آل عمران کا یہ آیت آپ میں سے اکثر خواتین و حضرات کے علم میں ہوگا کہ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرے کے نازل ہوئی, اور وہ بھی خاص موقع جبکہ مسلمانوں پر ایک عارضی شکست, سراسیمگی, اور لشکر میں ایک طرح کے جو ہے وہ بھگ کسی کیفیت کی تھی, اور اس وقت یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس موقع پر بھی مختلف لوگوں کے مختلف رویے سامنے آئے. کچھ لوگوں نے یہ خبر سن کر ان پر اس درجے مایوسی اور بددلی طاری ہوئی کہ انہوں نے تلواریں پھینک دی, لیکن کچھ وہ لوگ بھی تھے جو اور زیادہ بے جگری کے ساتھ لڑ گئے. کیونکہ جو پہلا رویہ تھا, جن کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے تلواریں پھینک دی, لیکن کچھ وہ تھے یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوا, اصل بندگی کس کی ہے, اس انسان کی ہے یا اللہ کی ہے. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ یہی وہ آیت ہے جب واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت بھی صحابہ کرام کی پر ایک بڑی جذباتی کیفیت, خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, تلوار جو ہاتھ میں پکڑ لی کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں, اندر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر بوسا دیا, فرمایا کہ آپ کو جو موت آنی تھی وہ آ چکی, اب کوئی اور موت نہیں آنی. پھر باہر آ کر یہی آیت تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. تو اس آیت کو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف یہ ہے کہ تلوار نیام کے اندر چلی گئی, بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ گویا یہ آیت ابھی اس موقع کے لیے نازل ہوئی. یہ کہ اس کے اندر اتنی بڑا اللہ کا میسج ہے, تمہاری کمٹمنٹ, تمہاری وابستگی کس کے ساتھ ہے. انسان جو بھی اس دنیا آیا, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو بھی اس کائنات میں اس دنیا میں ہے سب کے سب ہر چیز کو فنا ہونا ہے, باقی صرف رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی اصل میسج یہی ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ انہیں ذریعے کی رحمت کرے, اللہ کے بندے تھے, اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ہماری ان کے ساتھ عقیدت, محبت, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس مشن کو لے کر انہوں نے اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی لگائی، جس کے لیے انہوں نے اپنے بڑھاپے میں، آپ سب آپ میں سے اکثر اس بات کے گواہ ہیں، یہی قرآن اکیڈمی جس کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی جب آخری مرتبہ یہاں تشریف لائے، اس بڑھاپے میں جبکہ اتنے عوارض ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سماعت کیا تھا، خود ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا تھا، ان کی کیفیت نہیں تھی کہ وہ بیان کر سکتے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر، ان سے دعاؤں کی درخواست کر کے اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ ماشاءاللہ مسلسل دو گھنٹے کا خطاب یہاں پر آپ سب کے سامنے. آخر کیا مقصد تھا؟ کیا وہ کوئی اپنی ذاتی شہرت چاہتے تھے؟ کیا وہ کوئی جائیدادیں اور بلڈنگیں بنانا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ نے ان کو وہ توفیق دی جو انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ اپنی وراثت علم قرآن کو چھوڑ کر گئے، ایک مشن کو چھوڑ کر گئے، اس مشن کے ساتھ سچی وابستگی، یہ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ ہاں ہمارا جو ان کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، روحانی تعلق کا جو دعویٰ ہے، اس کا عملی ثبوت یہی ہے. جس کام میں انہوں نے اپنی جوانی لگائی، جس کام میں انہوں نے اپنا بڑھاپا لگایا، جس کام میں وہ آخری سانس تک جو ہے امکانی حد تک جو ہے لگے رہے، جس فکر کے اندر ان کی راتیں جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں گزرتی رہی ہیں، وہ فکر ہماری فکر بن جائے، وہ عمل ہمارا عمل بن جائے، وہ کوشش اور محنت اور وہ جد و جہد، اور اس گئے گزرے دور میں کہ جی ہم کمزور انسان کیا کر سکتے ہیں، اگر اللہ اپنے اس بندے کو یہ توفیق دے سکتا ہے، ہم سچے دل سے مانگیں ہم میں سے ہر شخص اس نقش قدم پر چلنے کی اللہ سے جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ طلب کرے. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے یہ موقع ملے گا. تو اس اعتبار سے عرض یہی کرنا ہے، پیغام یہی ہے کہ قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے. اور دیکھیے اس میں عجیب بات ہے، اتنی بڑی صدمے کی بات، لیکن کہا بس جزا اللہ الشاکرین، اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیے گا. یہاں شکر کیا؟ میسج یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اگر تم ہاتھوں سے پکڑ لو گے، یہ تمہاری شکر گزاری ہے. شکر کے معنی ہی استاد محترم نے ہمیں یہی سکھائے ہیں، تصور النعمت و اظہارها. یہ اللہ نے جو ہمیں دین اسلام کی نعمت دی ہے، جو قرآن کی نعمت دی ہے، اس کو واقعی اپنی زندگیوں کے اندر جاری اور ساری، نہ صرف اپنی انفرادی زندگی میں بلکہ معاشرے کے اندر جاری اور ساری کرنا، پورا نظام کو جو ہے اس کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی شکر گزاری کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزاروں کو اپنی شان کے مطابق جزا سے اور بدلے سے نوازتا ہے. تو یہ جو جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے، یہ جو دنیا کی سب سے بڑی دولت، اور یقین مانیے میں اپنا ذاتی تاثر ظاہر کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی شعور نہیں تھا کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں دے رکھی. اس دولت کی قدر و قیمت کا اگر احساس پیدا کیا تو محترم ڈاکٹر صاحب نے پیدا کیا. اور اگر کہیں کسی کو، ویسے تو میرا یقین ہے کہ جتنے میرے سامعین اور سامعات وہ پہلے ہی یہ یقین حاصل کر چکے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے محرومی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے خطابات سن لیجیے، ان کے جو کتابچے جو تحریری شکل میں موجود ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن مجید، اس کے حوالے سے جان لیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے کہہ دینا کہ ہم اسے سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، مگر کیا ڈو وی ریلی مین اٹ؟ کیا ہمارے پرائم ٹائم، ہماری انرجیز، ہمارے بیسٹ ریسورسز اس دولت کو جمع کرنے، اس کی پروٹیکشن، اس کی پریزرویشن، اس کی پروٹیکشن، اس میں لگ رہے ہیں، یا ہم بھی عام صرف لپ سروس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجزیہ کرنے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے سفر کا آغاز، آپ کو پتا ہے کہ یہی دروس قرآن کی محفلیں ہم سے کیا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو ان کے درس کا شہرا دور دور تک تھا، وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کام میں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس تک محدود نہیں رکھا. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ انجمن خدام القرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جو اس کے سنگ بنیاد رکھے. آپ درجہ بدرجہ اگر اسی سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ انجمن خدام القرآن کس کی یادگار ہے؟ ایک تو یادگاریں کھڑی کی جاتی ہیں صرف مونیومنٹس کے طور پر، یہ عملاً اس کام میں آپ کی شرکت کے اظہار کے لیے، اگر آج تک جو میرے سامعین اور سامعات ہیں اگر وہ ابھی تک اس انجمن خدام القرآن کی رکنیت سے محروم ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی سچی عقیدت اور سچی محبت کے اظہار کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ کم از کم وہ جن اداروں کے بنانے کے لیے انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس شہر کراچی میں ٹرین سے بھی آتے رہے، جہاز پر بھی آتے رہے، اپنے پاؤں پر چل کر بھی تشریف لائے، ویل چیئر پر بھی آتے رہے، کس کام کے لیے آتے تھے؟ یہ ادارے بنائے تو کس کام کے لیے بنائے؟ اب اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ جناب ہم نے درس قرآن میں، یا وہ بھی جب ڈاکٹر صاحب آئیں تو ہم جہاں آئیں گے، اور اگر ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اگر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ گے تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. اگر وہ سچی وابستگی اس مشن کے ساتھ ہے تو ان اداروں کے ساتھ آپ کا تعاون جو ہے، اگر ابھی تک عملی وابستگی کی شکل نہیں اختیار کی تو پہلی فرصت میں اختیار کرنی چاہیے، اور مسلسل یہ تعاون جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. یہ ہوگا اس بات کا ثبوت کہ ہماری اس مشن کے ساتھ ایک ریئل کمٹمنٹ ہے. اور یہ تو انہوں نے بالکل ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر اس کو اختیار کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ اب ان اداروں کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری آ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک عظیم ورثہ علمی چھوڑا ہے، اس کو محفوظ کرنا، اس کو آگے جو ہے اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے یہ پیغام جو الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے اردو دان اور انگریزی دان طبقے تک تو کم از کم، اور باقی جو ہے کن کن گوشوں میں، مسلمز ہی نہیں نان مسلمز، انڈیا میں ہندو اور سکھ جو ہے وہ محترم ڈاکٹر صاحب کے ارشادات سے، ان کے دروس سے جو ہے وہ استفادہ کرنے والے. کہ آپ نہیں چاہیں گے یہ خیر کا چشمہ جاری، یہ صدقہ جاریہ جو وہ تو اپنے لیے چھوڑ گئے، اب تو جو لوگ اس کام میں لگیں گے وہ اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں گے. تو مشن میں اپنے آپ کو عملاً وابستہ کرنا ہے. ان یہ جو دروس قرآن کی محفلیں، یہ کریا کریا کوچا کوچا اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کا جو جذبہ تھا وہ زندہ رہنا چاہیے، وہ تازہ رہنا چاہیے، اسے اس کے اندر ایک مہمیز جو ہے وہ اسے حاصل کرنی چاہیے. اور زیادہ زور و شور کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اگر ہم اس سے پہلے دروس قرآن کی محفل میں شرکت کرتے تھے، ابھی ہمیں کیونکہ اصل ہماری وابستگی اللہ سے ہے، قرآن سے ہے، وہ ان کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں جوڑ گئے ہیں. لیکن اگر ہم اس وابستگی کو برقرار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی خلوص اور اخلاص کا عملی ثبوت دیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی سطح پر تو ہماری کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بات کا عزم رکھتے ہیں کہ اللہ کے اس قرآن کے اس پیغام کو اس جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنے بچے، اپنی اولادیں، ان کو اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا ہے. آخر جو ہے ڈاکٹر صاحب اس بات کا اکثر اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ نے شہر کراچی کو جو توفیق دی ہے، جو یہاں پر جس کثرت کے ساتھ الحمدللہ یہ قرآن اکیڈمیز قائم ہوئی ہیں، قرآن مراکز قائم ہوئے ہیں، جس طرح سے اللہ کی مہربانی سے یہاں تین تین جگہ پر جو ہے وہ ہمارا یہ 10 ماہ کا جو ہے وہ قرآن فہمی کورس جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ اعزاز اللہ نے شہر لاہور کو بھی نہیں بخشا اس طرح. تو کیا آپ چاہیں گے کہ اب یہ اس اعزاز کو برقرار رکھا جائے یا اس سے محرومی اختیار کی جائے؟ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں عملاً کوشش، محنت اور جدوجہد کرنی ہوگی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو صرف انجمن خدام القرآن کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نرسری، یہ تو ایک پروڈکشن کے لیے جو ہے را میٹیریل فراہم کرنے کی جگہ ہے. اس سے آگے انہوں نے تنظیم اسلامی جو اصل جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اس کے ساتھ جو آلریڈی جو وابستہ ہیں انہیں سم و تعاد کے تقاضے اور بھی زور و شور کے ساتھ اختیار کرنے چاہیے، اور جو ابھی سوچ و بچار میں ہیں انہیں بھی اس پہلو سے اپنے آپ کو یکسو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے دین کا یہ مشن جس میں خود اللہ کا بندہ بننے کی دعوت، پہلے دین کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں محترم ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا، نہ ہم تو اپنی اپنی جگہ پر نماز روزے پر مطمئن تھے، کوئی جمعہ پڑھ کے مطمئن تھا، کوئی عید پڑھ کے مطمئن تھا کہ بس دین کے تقاضے ہم نے پورے کر لیے. آج ہی ایک مختلف لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہے، ایک صاحب ٹیلی فون پر شیئر کر رہے تھے کہ کئی دن میں سنتا رہا کہ یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، یہ ٹی وی پر آ کر جو ہے یہ اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے ان کو ذرا باقاعدگی سے سننا شروع کیا. تو ایک دن میری بچی اپنی ماں کو بڑی حیرانی سے کہتی ہے کہ آج ابا جان نے جمعے کے علاوہ عصر کی نماز بھی پڑھی. زندگیوں میں تبدیلیاں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، وہ اپنے خود اپنے یہ ساری، اور یہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے یہ مشاہدے ہوں گے، کتنے لوگوں کا یہ علم ہوگا کہ قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ احساس ہمارے اندر کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے، اور اس احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب وہ جو اللہ نے کہا کہ وَزَّ يَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس شکر گزاری کے اظہار میں اب اس سے آگے بڑھ کر یہ دین اور اس کے دینی فرائض اور اس دینی فرائض کے حوالے سے خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش محنت اور جد و جہد، اور وہ ہو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہج کے اوپر، یہ سارے مراحل، یہ سارے سبق میں تو صرف ان کو عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے یہاں پر ان کے مسلسل کئی کئی گھنٹے کے خطابات ان موضوعات پر ہوئے، ایک دفعہ نہیں ریپیٹیٹیولی، لیکن اللہ نے عجیب ان کو صلاحیت دی تھی کہ کبھی دوسری دفعہ سنتے ہوئے یہ نہیں احساس ہوا کہ یہ پہلے بھی یہ بات جو ہے آئی ہے، اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. ہر دفعہ اس کو ایک نئے انداز سے، نئے اسلوب سے، اور مختلف ذہنی سطح کے حامل لوگوں کو کہ دنوں تک اتارنے کا اللہ کو موقع دیا تھا. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ وراثت علمی ہے جسے ہم نے سنبھالنا ہے، جسے ہم نے اختیار کرنا ہے، جسے ہم نے اور زیادہ تن دہی کے ساتھ جو ہے، اس لیے کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے دین کا مشن تو ختم نہیں ہوا، خود اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی اس میں تو کوئی ڈینٹ نہیں پڑنا چاہیے. تو اس اعتبار سے میری آپ سے ان ساری گزارشات کا حاصل اور مقصد یہی ہے کہ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا پروفیشنل کیریئر اس کو چھوڑا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ نے ہمارے ایسے اصحاب عظیمت کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنی انجینئری چھوڑی، اپنی ڈاکٹری چھوڑی، اپنی اکاؤنٹنسی چھوڑی، آئے اس میدان میں. یہ اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں جو ہے ان کی محنتوں کا نقد انعام جو ہے دکھایا. اس لحاظ سے میں یہ عرض کروں ان کے ورسا، ان کے اولاد، ان کے لواحقین، ان میں صرف ان کے وہ چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں جن کا تذکرہ آج مختلف چینلز پہ اور اخباروں میں آ رہا ہے، انہوں نے پیچھے چھوڑے، صرف وہی نہیں ہے، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں، ان کے روحانی طور پر لواحقین میں سے ہیں. شرط یہی ہے کہ جس طرح سے ان کی اولاد اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہے، الحمدللہ یہ بھی اللہ نے انہیں ایک یونیک جو ہے وہ اللہ نے اس دنیا میں اس مقام سے نوازا تھا کہ اللہ نے چار بیٹے دیے تو چاروں کے چاروں دین کس کام میں لگے، اللہ نے پانچ بیٹیاں دیں تو ان کے داماد سمیت بیٹیاں داماد وہ بھی جو ہے اللہ پاک نے ان کو جو ہے اس کام کے اندر جو ہے وہ قبول کیا ہوا تھا، اور وہ صرف زبانی کلامی نہیں، باقاعدہ وہ اسی تنظیم اسلامی کے وہ رکن تھے، وہ اس مشن میں ان کے دست و بازو تھے. بہت ریئر کوالٹیز ہے. یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اللہ کی شان ہے، اس میں خدا نہ خاصا کسی کے عمل کی کمی نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی اولاد اس راستے پر نہیں آتی تو اس کا الزام اس کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں بھی یہ سارا کچھ دکھا دیتا ہے. تو عرض تو یہ کرنا تھا کہ اللہ پاک نے صرف انہیں اس اعزاز سے نہیں نوازا کہ ان کے یہ جو چار بیٹے یا پانچ بیٹیاں، انہیں روحانی طور پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بیٹے اور بیٹیاں عطا کی، بشرطے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اس کو فکر کو اپنے اندر پیدا کریں. تو یہی میرا آپ سے آج کی اس محفل میں مجلس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو کہ اس آیت قرآنی سے بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہماری اصل جو ہے، دیکھیے، وابستگی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے. اور ہم انتہائی ناشکرے ہوں گے اگر ہم اپنے محسن کی ناشکری اس طرح سے کریں کہ جو ہمیں ان سارے چیزوں سے، جو ذات جس کو اللہ نے ہمیں جوڑنے کا ذریعہ بنایا، اگر ہم اس کے لیے اس مشن کو جاری اور ساری رکھ کر اس کے لیے سب کا جاریہ نہیں بنتے، اگر خدا نہ خواستہ ہم ناخلف روحانی اولاد ثابت ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ کیفیت ہے جس سے بچنے کے لیے میں خود بھی اللہ کی بارگاہ میں دست با دعا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اور زیادہ عزم کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اپنی جوانی کر کے، ساتھیوں مشنوں کو اور تیز کرو، تو وہی ان کا پیغام جو ہے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، ٹھیک ہے، صدمہ اپنی جگہ ہے، ان کی جو محرومی ان سے ہے، ان کی ذات سے جو ہمیں فیض پہنچ رہا تھا، اس محرومی کا احساس بھی ہمیں اپنی جگہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک عزم کے اس کمی کو ہم نے آگے بڑھ کر پورا کرنا. دس از دا پازیٹو موٹیویشن وچ وی شوڈ بی ایکوائرنگ، اور اسی کو ہمیں آگے لے کر انشاءاللہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نبید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو آخری ان کی ملاقات بھی ابھی لاہور وہ تشریف لے گئے تھے، وہ بھی اور دوسرے ساتھی بھی، اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا، جو ان کی اور باتیں ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، پھر دعا پر انشاءاللہ محفل کا اختتام ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقب سعید صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے، امید ہے کہ ان کا لائف خطاب ابھی آپ سے ہو جائے گا، تو پہلے وہ خطاب سن لیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھائی محترم جی اور معزز رفیقات، اس وقت جو آپ سب کے جذبات تھے میں بخوبی ان کا اندازہ کر سکتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم تدفین سے فارغ ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے نماز جنازہ کے لیے جو ہجوم تھا اور تقریباً بندوں کا جو انداز تھا، اور پھر ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق دی اس کام میں شریک ہونے کی، اس مشن کے وہ نبی مشن جس نے کس کے انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اللہ نے ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق دی. ہمارے ساتھیوں کی اس بات سے میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں. ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا قومی نقصان بھی ہے کہنے والے سب کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور جو دین سے محبت اور دین سے تعلق اور قرآن سے کی مناسبت کا جو یہ شمع وہ روشن کر گئے ہیں ہم میں سے ہر شخص کے باطن میں، اب اس کا اصل تقاضا یہ ہے، اور ان سے بھی عقیدت اور محبت، اس کا اصل اظہار یہ ہے کہ اس مشن کو بھارت میں یہ اصل رہا تھا کہ جو بھی ان کا کنسپشن ہے، ہم سب ان کے زیر بار احسان میں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جس سے پہلے سے دین سے کوئی تعلق ذہنی اور قلبی اور عملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ذریعہ بنایا، ان کو اس کے لیے فرمایا، اور اس دین کے ساتھ ایک تعلق عملی اور ذہنی اور قلبی اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے. یہ ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور اسی کے حوالے سے ہر شخص کے دل میں ایک شدید محبت اور عقیدت کی ہے، اور اسی وجہ سے آج سب آپ شدید قرض محسوس کر رہے ہیں ہم سے بچھڑ جانے کا، لیکن اس کا اصل تقاضا تو یہ ہوگا، اور ان کے اگر کوئی ان کے احسانات ہیں تو ان کا بدلہ چکانے کی بھی صحیح طریقہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس دینی مشن کو لے کر آگے بڑھیں، اسے واقعی جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں فرسٹ پرائرٹی، ہم سب کی اس کو اپنا فرسٹ پرائرٹی بنائے، اور شاید وہ تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکے اس لیے پون پون کر اور کامیابی کی پہنچے یہ تحریک اور یہ مشن، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم مشن آگے بڑھائیں تو ان کے لیے وہ سب کا جاتا ہوگا اور یقین ہے ان کی روح کے بات سے اطمینان بھی ہوگا، اور یہ کام ہمیں ان سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے بھی کرنا ہے، اور اصل میں تو اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، اور جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا اس کا تقاضا ہے اسی کو ہم اپنا ہونا چھوڑنا بلائے، اور دین کو دنیا پرکاش رکھتے ہیں، آخرت ہمارا دین دنیا بعد میں رہے، وہ سامنے رہے، دین کا کام مقدم ہو، اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا، ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ قرارداد تاسیس کے اندر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا منتہا مقصود اللہ کی رضا ہے، کے نتیجے میں وہ اخروی ہوتی جو اللہ نے ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ کے طور پر سیٹ کی ہے جو کوئی انفسا کو موبائل نہیں سن رہا، یہ جو سبق ہمیں پڑھایا ہے بہت خوبصورت سبق ہے، ہر کام کو کرتے ہوئے پھر میں تو سارے کام سیکھے ہوتا ہے، حقوق اللہ کو آپ نے دیکھی ان شاء اللہ آزاد کے بھی دن لگے گا، اس لیے کہ جب ہم کریں اس طور سے جس سے اللہ تعالیٰ ہوگا تمام معاملات جو ہے اسٹریم لائن ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً وہ مقام عطا کرے گا کہ جس کے لیے اسلامی محترم الفاظ استعمال کرتے تھے کہ نجات تو خدا ہے وہ پروی، ایک بندہ ہر انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا مسئلہ نجات تو خدا ہے وہ پروی ہے، جو ابھی زندگی اصل زندگی اس میں جان اور آزاد سے آزاد علیم سے اور خسارت سے نجات اور فلاح یعنی جنت میں داخلہ، من تفتح النار یوفر الجنة فقد فاز ومن حیاۃ الدنیا متاع غرور، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس سبق کو اور زیادہ حفظ جان بنائیں اور اس کام میں عملی جدوجہد کرنے کے لیے پہلے سے بڑھ کر کام کریں، آج کے ہمارے جنازہ ہوا ہے بہت بڑا اجتماع تھا اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی، کراچی سے بھی مولانا رفیق خان صاحب آئے ہوئے تھے، اسی طریقے سے ادیب جالندری صاحب اور یہاں پر جامعہ اشرفیہ کے محترم، جامعہ مدنیہ کے محترم اور بھی سب الحمد للہ موجود تھے، اور تقی اسلامی صاحب بھی تشریف لائے طرح کی جنازے میں نہیں تھا، بس آپ اب آپ حضرات سے میری خصوصی التجا یہ ہے کہ بانی محترم کو بھی دعاؤں یاد رکھے اور خاص طور پر مجھے بھی کہ اس معاملے میں جو بھاری جنتر اللہ نے ڈالی ہے وہ طور پر نبھانے کی بھی وہ مجھے توقع عطا فرمائے، اور اس میں دعائیں جو ہیں وہ میرے لیے بہت آسان ہوں گی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل فی سورۃ الغاشیہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، قال اللہ عز وجل فی سورۃ الفجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے لیے بخشش کی، درجات کی بلندی کی دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو بلا شبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ انا صلاتی و نسکی فمحیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اس اللہ کے لیے تھا جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب بندوں کے لیے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے اس روز نعمتوں کے ساتھ بڑے تر و تازہ ہوں گے، لسائیہا راضیہ، زندگی میں جو بھی محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اس پر مطمئن ہوں گے کہ وہ کام کیا جو کرنا چاہیے تھا. سورہ فجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن ہے، جو مطمئن ہے کہ میں نے وہ کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنی زندگی کی گھڑیاں ضائع نہیں کی، ان کو واقعتاً صحیح مصرف میں لگایا ہے. اے وہ جان جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، اب آ جا اپنے رب کی طرف، راضیہ تم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس کی عنایات، اس کی نعمتیں، ان کی نعمتوں پر راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. بولی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، شامل ہو جا میرے بندوں میں، ود خلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. ہمارے لیے اعزاز ہے، سعادت ہے کہ ہم ایسی ہستی کے شاگرد ہیں، ایک ایسی ہستی کے ساتھی ہیں، ایک ایسی ہستی سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس کی پوری زندگی الحمدللہ الحمدللہ ایک پاکیزہ کردار اور پاکیزہ سوچ کی حامل ہے. خود ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ابھی صرف پانچویں کلاس کے طالب علم تھے، کیا عمر ہوگی، 10-11 سال، اور سب سے زیادہ بانگے درا کے جس شعر نے ان کو ہلا دیا تھا، وہ شعر کیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. ابھی 1-2 سال کے بعد ہی شاہنامہ اسلام پورے کا پورا حافظ جالندری کا پڑھ لیا، اور جس شعر کو پڑھ کر رات بھر روتے رہے، وہ شعر کیا تھا کہ کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. اور اس کے بعد اللہ نے واقعتاً توفیق دی، تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اور آج دشمن بھی مانتے ہیں کہ بلا شبہ اگر ہندوستان میں مقصود تھا اسلام کا غلبہ، تو اس کے لیے پاکستان کا بننا ضروری تھا. متحدہ ہندوستان جہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہو، وہاں پر اسلام کی بات کرنا سمجھ سے باہر تھا، لیکن ایسا خطہ کہ جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہو، تو وہاں پر اسلام کی بات کرنا، جہاں دینی تقاضا ہے، جہاں دینی فریضہ ہے، وہ منطقی بھی ہے، لاجیکل بھی ہے. اور پھر پاکستان بننے کے بعد اپنی توانائیاں صرف کسی قومی جد و جہد میں برباد نہیں کی، بلکہ جو اصل مقصود تھا پاکستان بنانے کا، یعنی اسلام کا غلبہ، اس میں لگا دی. جوانی کے شب و روز اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بیتے، اور اس کے بعد جوانی ہی کے عالم میں جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. اور اس کے بعد جب جماعت اسلامی سے طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف ہوا، تو یہ نہیں کیا کہ اختلاف کر کے، تنقید کر کے اور کہیں الگ جا کر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ پھر جس طریقہ کار کو صحیح سمجھتے تھے، اس طریقہ کار کے مطابق جد و جہد کا آغاز کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا، اور زندگی کی ان کی راتیں اور دن گزرے ہیں دو کاموں میں، ایک قرآن مجید کی خدمت اور قرآن کے ذریعے سے علم صحیح لوگوں تک پہنچانا، اور ایک اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. ایک طرف انجمن خدام القرآن، اس کی شاخیں قائم کی، اور ایک طرف تنظیم اسلامی اور اس کو وسعت دی، اور قرآن مجید کا بھی ایسا علم دیا کہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علم کا خزانہ، ایسا علم کہ جس میں ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی کا تحریکی رنگ بھی ہے، دوسری طرف علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، ان کا انقلابی فکر بھی ہے، پھر مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، ان کا نظم قرآن اور تدبر قرآن کا اسلوب بھی ہے، اور اس کے بعد شیخ الہند اور شیخ الاسلام محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روحانیت اور اسلاف کے ساتھ ان کے ذریعے سے تعلق بھی ہے. تو جو لوگ بھی درس قرآن دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا ہم پر کتنا بڑا احسان تھا، کہ
کہ ہم جس درس کی تیاری کے لیے کئی تصویریں کھنگالتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے پہلے سے ہمیں وہ تمام مواد اپنے درس کے اندر جمع کر کے دیا ہوا، اور دوسری طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے غلبے کے لیے ان کی زندگی کے شب و روز وہ آخری وقت تک لگے رہے. میں بھی ان کو ابھی آپ کو ان کی زندگی کا جو آخری حصہ ہے انشاءاللہ اس کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد یہی کام کرتے کرتے الحمدللہ 1991 میں اس دنیا سے جانے کی تیاری شروع کر دی. حدیث ہمیں کئی دفعہ سنائی، کن فی دنیا کاننا کا غریب ان اوابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو، دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ راستہ بور کرنے والے مسافر. لیکن خود اس کا عملی نمونہ تھے، دنیا میں جائیدادیں نہیں بنائیں، دنیا کے اندر اثاثے نہیں بنائے، کوئی بینک بیلنس نہیں بنائے، اور بلکہ بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے نام پر بہت ساری جائیدادیں کر دی تھیں. 1991 میں جب ان کی عمر شمسی اعتبار سے 61 برس کی اور قمری اعتبار سے 63 برس کی ہوئی تو کہا یہی مسنون عمر ہے، اور اب جانے کی تیاری شروع کر دی. ان کی ذاتی نام پر جو جائیدادیں لوگوں نے ان کو تحفتاً دی تھیں وہ ساری کی ساری ٹرسٹ کے نام کر دیں، اقامت دین ٹرسٹ بنایا، دین حق ٹرسٹ بنایا. اور یہ ورنہ کہتے اگر میں اسی طرح مر گیا تو پھر جائیدادیں میرے نام پر ہے، اس کے بعد میرے یہ ورثہ میں منتقل ہو جائیں گی، جبکہ میرے لیے اصل کام اہمیت وہ دین کا مشن ہے. لہذا کوئی چیز اپنے لیے بنا کر اور چھوڑ کر نہیں گئے. حساب کم و بیش کتاب لکھ دی اور سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ انہوں نے کہاں سے جو بھی کچھ ملا تو وہ کتنا ملا تھا، اور اس مال کو انہوں نے کہاں کہاں خرچ کیا، اس وقت ان کی کیا ایسٹس ہیں، کیا ہے، ہر چیز کھول کے رکھ دی. اسی طریقے پر زندگی ہی میں فیصلہ کر دیا کہ ان کے بعد یہ تنظیم کا مشن کیسے آگے بڑھے گا اور کس طریقے پر اس کو لے کے چلیں گے، اور کون ان کے بعد جانشین ہوگا، اور پھر کون ان کے بعد امیر ہوگا. الحمدللہ کہ وہ سارا کام بڑے اطمینان کے ساتھ کرتے ہوئے چلے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ارشاد، بلکہ اللہ کے رسول کو حکم ہے قرآن مجید میں کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اس کے شکر کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے جھکتے رہیے، سجدے کرتے رہیے، اور اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کیجیے، وقت تک عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین ہی شاید یعنی موت آ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوش نصیبی دی ڈاکٹر سار احمد صاحب کو کہ واقعتاً اس یقینی شے موت تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آخری عمر میں کئی عوارض ان کو لاحق تھے، ان کے گھٹنے مصنوعی تھے، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، وہ شوگر کا مرض تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انسولین لگاتے تھے، ان کو دل کا عارضہ تھا، ان کی کمر کے اندر ایک پلیٹ پڑی ہوئی تھی، کمر میں اکثر تکلیف رہتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس بڑھاپے میں بھی چین سے نہیں بیٹھا، لہذا ہندوستان گیا ہے اور پیس ٹی وی کے لیے کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر پروگرام ریکارڈ کرا کر آیا ہے، اور آج لاکھوں افراد ان پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی پھر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان نے ویزا دینے سے انکار کیا. ذاکر ناقی صاحب نے چاہا کہ چلو مصر میں ویزا مل جائے تو وہاں پروگرام ان کے ریکارڈ کر لوں، مصر نے انکار کیا، بنگلہ دیش کے لیے کوشش کی، بنگلہ دیش نے انکار کیا. پاکستان ذاکر نائک صاحب آ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر میں یہاں پر ایک مرتبہ آ گیا تو پھر جو بھی بھارت کی ایجنسیاں ہیں ان کی نظر میں آ جاؤں گا، میرے کام میں رکاوٹ پڑے گی. لیکن وہ اللہ کا بندہ اس کے لیے تیار تھا. اور اس کے بعد اب جو ان کے آخری زندگی کی سرگرمی ہے، فیصل آباد میں 4 اپریل سے وہاں کی اکیڈمی میں ہماری ایک تربیت گاہ تھی. ڈاکٹر صاحب اس تربیت گاہ کے حوالے سے پرجوش تھے، بلکہ بار بار کہتے تھے کہ میری بوڑھی رگوں کے اندر اب خون دوڑ رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے طے کیا کہ اس پوری تربیت گاہ میں شریک ہوں گا، جو مضامین ان کے شاگرد پڑھائیں گے ان کو بھی سنوں گا، ان کی بھی اصلاح کروں گا، اور 10 گھنٹے کا پروگرام اپنے ذمہ لیا کہ 10 گھنٹے کا پروگرام میں خود کروں گا. لہذا 4 اپریل کو فیصل آباد اکیڈمی پہنچ گئے، اور پہلے دن 2 گھنٹے کا پروگرام کیا بھی، لیکن جب رات بھر پر گئے ہیں اور جا کر لیٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی ٹیسے اٹھ رہی تھی میری کمر میں سے کہ میری چیخیں نکل رہی تھی. اللہ کے بندے نے ہمت نہیں آ رہی. اگلے دن پھر صبح آیا اور پھر صبح 2 گھنٹے کا پروگرام کیا، پھر شام کو پھر آیا اثر سے مغرب، لیکن یہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہماری وہاں پر بجلی فیل ہو گئی، پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ شاید لائٹ ٹھیک ہو جائے اور میں یہ پروگرام کر لوں. لیکن اس روز جو یہ مشقت اٹھائی ہے صبح بھی اور دوپہر میں بھی، اس کے بعد رات بھر چین سے سو نہیں سکے، لہذا پھر منگل کے دن جب صبح آئے ہیں تو وہ آ کر کہا ہے کہ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے مزید پڑھانے کی، اور شاید میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے. اور اس کے بعد پھر جو سوال جواب کی نشست ہوئی ہے اس میں بار بار آپ دیدہ ہوتے رہے، بار بار ان پر رقت تاری ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ اجر دے ہمارے بھائی محبوب موسیٰ کو، انہوں نے ایک درخواست بھیج دی کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ ایک اجتماعی دعا بھی کرا دیں، اور لہذا انہوں نے آخر میں جب اجتماعی دعا کی ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رفاقت کے الحمدللہ 25 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. میں نے آج تک ڈاکٹر صاحب کو اس طرح سے ہچکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اس وقت رویا ہے اور اپنے لیے بھی رویا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگی ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ سے درخواست کی ہے، اللہ سے التجا کی ہے، دعائیں کی ہیں اور امت کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اور کہہ گئے تھے کہ شاید میری آپ کی آخری ملاقات ہے. اور پھر منگل کو فیصل آباد چلے گئے. ہماری تربیت کا وہ مکمل ہوئی کے دن ہفتے اور جمعے کی شام، اور ہفتے کو ہماری وہاں پر شورا تھی، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے، وہ دوبارہ پھر ہفتے کے دن شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. آ کر پھر کہا ہے کہ میں اس لیے آ گیا ہوں کہ شاید یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اور آ کر اس پوری شورا میں کیا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، آ کر یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ حالات خراب سے خراب، بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، اور پانی اب سر سے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا خدا کے لیے اٹھو، خدا کے لیے کچھ کرو، اب میدان میں آنے کا وقت ہے. وہ تو ہم نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بصیرت دی ہے، حساسیت دی ہے، حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ابھی ہماری قوم، ہمارے یہ لوگ اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکے. ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہم اٹھے، لال مسجد والے اٹھ گئے تھے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کے علم ہے. لہذا اس وقت ہماری تعداد تنظیم اسلامی کے ساتھیوں کی 6000 ہے، لیکن ان 6000 میں سے ہم 3000 کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. سالانہ اجتماع ہمارا بہاولپور میں تھا، اور خطرہ تھا کہ اگر اجتماع میں جائیں گے تو وہاں پر پولیس کی طرف سے رکاوٹیں ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، لیکن 6000 میں سے 3000 ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جو بھی ہو ہم آئیں گے. تو ہم 3000 کے اوپر ڈیپینڈ اس وقت کر سکتے ہیں، اور 16 کروڑ کی آبادی میں یہ 3000 ان کی کیا حیثیت ہے. لہذا بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب کو اس بات کے اوپر راضی کیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم باہر نکل کر اور نظام کو چیلنج کر سکیں. لیکن وہ اللہ کا بندہ، وہ صرف اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں ہلانے کے لیے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہی موت عطا فرمائے کہ انسان زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی کی دین کی خدمت کرتا رہے. اللہ نے یہ اعزاز ڈاکٹر صاحب کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے، ان کے مشن کو جاری رکھیں، قرآن مجید کی بھی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے غلبے کی جدوجہد کے اندر ایسے کوشش کریں جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہی اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. دنیا میں کمائی مادی بھی ہو سکتی ہے، اسباب کی بھی ہو سکتی ہے، اور روحانی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر اسرار جس نے 1954 میں ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا تھا، اگر پریکٹس کر رہا ہوتا تو آج وہ بھی بہت سارے اثاثے بنا چکا ہوتا، اس کی بھی کوئی شاندار سی کوٹھی ہوتی، اس کے پاس بھی کوئی جو ہے وہ جدید ماڈل کی گاڑی ہوتی، اس کے بھی بینک میں اثاثہ جات ہوتے، لیکن اس اللہ کے بندے نے بہت بڑی کمائی کی ہے. یہ جو کمائی ہے، یہ کمائی متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. المال بل بنونا زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے صرف دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. اس اللہ کے بندے کی کمائی کیا ہے؟ لاکھوں افراد اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے قریب آئے، لاکھوں کیو ٹی وی کے ذریعے سے، 30 TV کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک قرآن کا پیغام اس اللہ کے بندے نے پہنچایا ہے. ہزاروں لوگ کے دروس کے نتیجے میں الحمدللہ اپنی زندگی کی اصلاح کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی کمائی کر گیا. اور اس کے بعد سینکڑوں ایسے مرد اور ایسی خواتین ہیں کہ جو الحمدللہ جو انہوں نے ان کو ایک علم قرآن دیا ہے اور جو علم دین دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو لے کر پھیلا رہے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہ آخری سانس تک دین کے ساتھ جڑے رہنے کی اور قرآن سے چمتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم واقعتاً ڈاکٹر سار احمد صاحب کے رشد کا جاریہ بن جائے. اس عظیم ہستی کے لیے اصل خراج عقیدت کا طریقہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے، علمی کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد کے لیے بھی قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم انه من عبادك خلقته وهديته الى الاسلام، فإنه يحتاج إلى مغفرتك، وإنه يحتاج إلى مغفرتك، ومن يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفره مغفرة من عندك وارحمه، فاغفره مغفرة من عندك وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نور مرقده، وأكرم منزله، وحاسبه حسابا يسيرا، وحاسبه حسابا يسيرا، وحاسبه حسابا يسيرا، وانقلبه الى اهله مسرورا، وانقلبه الى اهله مسرورا. اللهم ادخله الجنه، اللهم ادخله الجنه الفردوس، اللهم ادخله جنه الفردوس، اللهم أعزه من النار، اللهم أعزه من النار، اللهم أعزه من النار. اے اللہ ڈاکٹر صاحب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ان کے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کی خدمات دینی قبول فرما. اے اللہ جو تکلیفیں دنیا میں دیکھی ہیں ان کا اجر عطا فرما، ان تکلیفوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، ان تکلیف کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھ کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح پوری زندگی اپنے دین اپنی کتاب کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں جنت میں محترم ڈاکٹر صاحب کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں محترم ڈاکٹر، اللہ ہمیں جنت میں محترم ڈاکٹر صاحب کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ڈاکٹر صاحب کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ڈاکٹر صاحب کے تمام لواحقین پر اپنی رحمتیں اپنے کرم کی بارش نازل فرما. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے اہل خانہ کی بخشش فرما. اللہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہمارے اہل خانہ کو بھی اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے اہل خانہ کے دل بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے اہل خانہ کے دل بھی اللہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ جنت میں اپنے والدین اور اپنی اولادوں کا ساتھ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، موت کی سختیاں ہم پر آسان فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.